اللہ جل شانہ چونکہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں تو اللہ پاک نے اس کا انتظام پہلے سے کر دیا, اور وہ یہ کہ اللہ پاک نے اس میں سات قسمیں گائی ہیں. وہ سات قسمیں بھی بڑی بڑی نشانیوں کی گائی ہیں, سورج کی قسم, چاند کی قسم, زمین کی قسم, آسمان کی قسم, دن کی قسم, رات کا قسم, اور نفس کا قسم اللہ پاک نے گائی. اب تھوڑا سا غور کر لے کہ جب اتنی قسمیں کہا کر کوئی بات کرے گا اللہ تعالیٰ, وہ کتنی اہم بات ہوگی. ظاہر مطلب اس پر انسان کو فوراً الرٹ ہونا چاہیے نا. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کو لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس کو اس پر غور نہیں کرتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, مطلب اس کے بارے میں تھوڑا سا. تو اب دیکھ کے پتہ چل گیا کہ اللہ پاک بہت ہی اہم بات کرنا چاہتے ہیں, بہت ہی اہم بات کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں الرٹ ہونا چاہیے. بالکل جو ہے نا, جس کو کہتے ہیں نا, وہ اپنے کانوں کو, بلکہ اپنے دل کی کانوں کو اس کی طرف مرکوز کرنا چاہیے کہ اب کون سی بات آنے والی ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کے بعد, وہ نفس و ما سواہ کے بعد, فالہمھا فجورھا وتقواھا, چونکہ آخر ذکر نفس کا ہے, نفس کی قسم کا ہے, تو آخر میں جو چیز آتی ہے اسی کی طرف منسوب ہوگی ضمیر. فالہمھا فجورھا وتقواھا, بس الہام کی اس نفس کو اس کے فجور اور اس کا تقویٰ. فجور اور تقویٰ آپس میں ضد ہیں, جیسے کہ روشنی اور اندھیرا یہ آپس میں ضد ہیں. روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا, اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی. اس وجہ سے فجور ہوں گے تو تقویٰ نہیں ہوگا, تقویٰ ہوگا تو اندھیرا فجور نہیں ہوں گے. بالکل یہ دونوں بالکل آپس میں ایک دوسرے کے ضد ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نفس کے اندر میں نے دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اس کے فجور بھی رکھے ہوئے ہیں اور اس کا تقویٰ بھی رکھا ہے. کیسے رکھا ہوا ہے؟ نفس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, خواہشات ہوتے ہیں, اور وہ خواہشات امتحان اور حکمتاً ایسے بھی ہوتے ہیں, اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس سے گناہ زرزد ہو جاتا ہے. مثلاً میں باہر مسجد کے باہر چلا جاؤں اور بغیر محرم نظر آ جائے, اور میرے نفس کے اندر شدید ہیجان پیدا ہو جائے کہ میں ان کو دیکھوں, تو اگر میں اس کو دیکھوں تو کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے. اچھا دوسری صورت, اگر نہ دیکھو تو کیا ہو جائے گا؟ بس یہ وہ چیز ہے. مطلب یہ ہے کہ گناہ اور تقویٰ یہ ایک دوسرے کے چونکہ ضد ہے, لہذا اگر میں نفس کے تقاضوں پہ عمل نہ کروں, اب اس سے مجھے پتہ چلا کہ نفس کے تقاضے گناہ کے جتنے شدید ہوں گے, اگر میں عمل اتنا بڑا تقویٰ ضد ہو جائے گا. اگر اس کا تقاضا 100 یونٹ کا ہے گناہ کا, اور میں نہیں مانوں گا اس کی, تو 100 یونٹ کا تقویٰ مل گیا. اگر اس کا تقاضا 1000 یونٹ کا ہے, تو اگر وہ نہیں کروں گا تو 1000 یونٹ کا تقویٰ مل جائے گا. اگر میں مطلب تقاضا 1 لاکھ یونٹ کا ہے, اگر نہیں کروں گا تو 1 لاکھ یونٹ کا تقویٰ مل جائے گا. بس اس سے پتہ چل گیا کہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں, ہمیں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں, وہ ایسے ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, گھبرا جاتے ہیں, تو ظاہر گھبرانا تو چاہیے, لیکن تسلی موجود ہے کہ اگر اس سے بچ جاؤ گے اور نہیں کرو گے تو اتنے بڑے متقی ہو جاؤ گے. اور اس کی مثال موجود ہے حدیث شریف میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ, ہمارے اندر کے جو خیالات ہیں اس وقت وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو ہم جل کر کوئلہ ہونا پسند کریں گے, جل کر کوئلہ ہونا پسند کریں گے اس کے اظہار کے وجہ بدلے میں. لیکن ہاں مطلب یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھ کہ کیا آپ لوگ کو یہ حالت حاصل ہو گئی, کیا آپ لوگ کو یہ حالت حاصل ہو گئی؟ نے کہا رسول, ایسی حالت پر میں ذاک اثر ایمان, یہی تو اصل ایمان ہے. ان کو ایک آپ کو فلی ٹیسٹ کیا گیا, جانچا گیا, پرکھا گیا, اس حالت تک پہنچ کر آپ اگر نہیں بگڑے اور اپنی جگہ پہ رہے تو سمجھو گے بس اونچے درجے کی تقویٰ حاصل ہو گیا. تو یہ جتنے بھی چیزیں ہمارے اندر آ رہی ہے, ذہنی قلبی انقلابات جو آ رہے ہیں, یہ سارے کے سارے ٹیسٹ کرنے کے لیے. ہاں جی, ہمارے جو انجینئر حضرات ہوتے ہیں وہ چیز بنا لیتے ہیں, لیکن جب تک اس کو ٹیسٹ نہیں کرتے اس وقت تک کسی کو اس کو آگے نہیں کرتے. کیا خیال, جہاز اڑنے سے پہلے کیا کیا ہوتا ہے؟ اس کو اچھی طرح ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ جائے جس کی وجہ سے اڑنے کے دوران ہی اس کا پتہ نقصان ہو, تو اس کو اچھی طرح ٹیسٹ کیا, مختلف قسم ٹیسٹوں سے اس کو گزارا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو ہمارے اندر جو چیزیں آ رہی ہے یہ سب ٹیسٹنگ ہے, اور اللہ جل شانہ ہمیں, اور یہ اللہ پاک کی شان ہے کہ کسی کے اوپر اس کے طاقت سے زیادہ امتحان نہیں ڈالا جاتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اس طاقت سے زیادہ نہیں ڈالا جاتا, جہاں تک وہ جا سکتے اتنے امتحان ڈالا جاتا ہے. لہذا جس کے اوپر زیادہ امتحان ڈالا گیا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام کچھ اونچا ہی ہے. ہاں جی, کچھ اونچا ہی مقام اس کو دینا چاہتے ہیں تو اس پر زیادہ مطلب اس لیے آ گیا. تو اب اگر کسی کا کسی شیخ کامل کے ساتھ تعلق ہو, جیسے آپ سسم کے پاس صحابہ کرام گئے تو تسلی ہو گئی, عملی طور پر چیز حاصل ہو گئی. اگر ایسا نہ ہو تو شیطان اسی کو ہی ذریعہ بنا لیتے ہیں, اور اسی کو گمراہی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں, کیونکہ شیطان تو اسی مقصد کے لیے ہے کہ وہ تو یہی کرے گا. تو ایک طرف شیطان ہے, دوسری طرف اللہ ہے. اب اللہ جل شانہ تو براہ راست نظر نہیں آتا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا اللہ میں دیدار کرنا چاہتا, اللہ پاک نے فرمایا لن ترا, آج تو نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ تو بڑا, اللہ تعالیٰ کی ذات تو بڑا والا ہے. تو ہوتا پیغمبر ہے ہمارے سامنے, یعنی پیغمبر کی تعلیمات ہوتی ہے. پیغمبر کی تعلیمات دو قسم کی ہے, ایک وہ تعلیمات ہے جو علمی لحاظ سے ہیں, وہ علمی چیز, اور ایک عملی ہے. تو علمی تو کتابوں میں بھی آ سکتی ہے, اس کے لیے علماء ہیں, تحقیقات کرتے ہیں اور تمام تشریحات کرتے ہیں, کتابوں میں وہ ساری چیز آ جاتی ہے. وہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ وقت ساتھ ساتھ. لیکن اب عمل میں آنا, عمل میں آنے کے لیے عملی مظاہر ہوں گے, عملی چیز ہوں گی, عملی اشکالات ہوں گے, عملی جوابات ہوں گے, اس کا بھی کوئی طریقہ ہوگا. اس کے لیے اللہ پاک نے بھی انتظام کیا ہوا ہے. تو یہ جو صوفیاء کرام تھے وہ اصل میں اس مقصد کے لیے تھے. دیکھیں آپ حضرات, بالکل اسلام جو ہے نا دین فطرت ہے, یعنی اس میں ساری چیزیں فطرت کے مطابق ہے. سب سے پہلے پیغمبر تشریف لائے, پیغمبر سے لیا صحابہ کرام نے, صحابہ کرام نے لے لیا. صحابہ کرام نے سبحان اللہ کمال کی باتیں ہر چیز کو ریکارڈ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں بھی ریکارڈ شدہ ہیں جو کسی بھی آدمی کے نہیں معلوم ہو سکتی. یہ کہہ سکتے پردہ ہوتا ہے, گناہ ہے بلکہ ان کا ظاہر کرنا. ہاں جی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں بھی ریکارڈ پر موجود ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہی تھی کہ اللہ کی ساری باتیں ظاہر ہو جائے. تو کچھ کے لیے اہل بیت استعمال ہوئے, کچھ کے لیے عام صحابہ استعمال ہوئے, کچھ کے لیے مہات المؤمنین استعمال ہوئے. ان تینوں کے جو مشاہدات تھے, ان تینوں کے جو مطلب تحقیقات, وہ سارے کے سارے محدثین نے جمع کر دیے. محدثین کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ محدثین نے اتنا تشدد کیا کہ ہر چیز کا بہت اچھی طرح خیال کیا کہ کوئی ایک لفظ بھی زیادہ نہ ہو, اور اگر ہو تو اس کی پوری تشریح مطلب موجود ہو. تو محدثین نے اپنا کام کر لیا. اب محدثین کی باتوں جو سکیٹرڈ حالات سے آئے ہیں اس سے عوام تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے, کیونکہ عوام تو ظاہر مطلب یہ کہ ان کے سامنے تو سارے حدیث بھی نہیں ہوتی اور قرآن پاک کی ساری تشریحات بھی نہیں ہوتی. اب ایک عام آدمی اس سے نماز کیسے معلوم کرتا کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے, روزہ کیسے رکھنا چاہیے, زکات کیسے ادا کرنا چاہیے, اگر یہ مسئلہ ہو تو کیا کرنا چاہیے, اگر یہ بات ہو تو کیا کرنا چاہیے, یہ ساری باتیں تو عوام کو معلوم نہیں ہو سکتی. تو اللہ پاک نے اس کے انتظام کیا کہ دوسری جماعت کو تیار کیا, اور وہ جماعت فقہا کا. فقہا نے ان محدثین سے لیا, اور ان کے مطلب تمام جس کو کہتے ہیں وہ تحقیقات کرنے کے بعد, انالیسس کرنے کے بعد وہ چیز ان کے سامنے آ گئی کہ یہ عمل ایسا ہونا چاہیے, عمل ایسا. جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے استاد محدث استاد کے پاس تھے, ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا. امام صاحب نے ان کو جواب دے دیا. تو محدث استاد نے کہا, یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ اس وقت تو ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھی, تو ہر چیز کی تحقیق ہوتی تھی. یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ کہا سر آپ حضرات سے جو لیا ہے اسی سے لیا ہے. میں نے تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں بتایا. ظاہر وہ سچے لوگ تھے. میں نے تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں بتایا. انہوں نے کہا سر آپ نے مجھے فلاں حدیث شریف سنائی, جی فلاں سنائی, جی ہاں فلاں سنائی, جی بالکل. اچھا ان کو ملا کر دے کہ اس سے مسئلہ نکلتا ہے نہیں. جب اس استاذ نے دیکھا تو واقعی اس سے نکلتا تھا. تو اس کی زبان سے, ان کے زبان سے ایک تاریخی فکرہ نکلا. اللہ رحم کرے فقہا پر, یہ حکیم ہے, طبیب ہے, اور ہم دوا ساز ہیں. یعنی ہم کیمسٹ ہیں, ہم دوائیاں دیتے ہیں لیکن علاج نہیں کر سکتے. علاج کون کرتا ہے دوائیوں سے؟ کرتے ہیں, حکیم کرتے ہیں. جرم ہے اگر کیمسٹ کسی کو علاج بتائے گا, جرم ہے, قانون جرم ہے. وہ علاج نہیں کر سکتا. علاج کیا کرے؟ وہ ڈاکٹر کا جو نسخہ ہوگا, یہ یہاں تو چونکہ قانون کی پابندی نہیں ہوتی نا پاکستان میں, یہاں تو ہر ایک اپنی مرضی کرتا ہے. آپ باہر جا کر کسی کیمسٹ سے اپنی مرضی کی دوائی تو لے کے دکھائے, نہیں ملے گی. وہ کہے کہ نسخہ لاؤ, پرسکرپشن لاؤ, پرسکرپشن کے مطابق دوائی ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذمہ دار ہے. میرے سامنے ڈی واٹسن جو مشہور کمپنی ہے رول پنڈی اسلام آباد میں, ان کی دکان ہے وہاں. میں کڑا تھا, ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کانسی کی دوا چاہیے. اس نے ایک سیرپ پکڑا لیا, میں نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا میں ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن ڈاکٹر سے سنا ہے کہ چار قسم کی کانسیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ہر ایک کا علاج دوسرے کے لیے بیماری ہے. آپ کو کیا پتا کون سی کانسی ہے؟ آپ نے دیکھا اس کو کون سی کانسی ہے؟ اگر اس جس کانسی کی آپ دے رہے ہیں وہ نہ ہو تو اس کے لیے بیماری بن جائے گی. آپ کو کیا پتا؟ وہ فوراً سمجھ گیا, کہتے بس ٹھیک ہے وہ مجھے سیرپ دے رہے, سیرپ اس سے لے لو, پیسے اس کو واپس کر دی, جاؤ ڈاکٹر سے لے کے جاؤ. یہی صحیح طریقہ ہے. ظاہر مطلب کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. تو اس وجہ سے جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جو کرتا ہے, وہ جو کیمسٹ ہے اس کو بھی ماننا پڑتا ہے. وہ اگر بیمار ہو جائے وہ بھی یہی کرے گا, وہ خود اپنی مرضی سے دوائی استعمال نہیں کر سکتا. تو اسی طریقے سے محدث بھی فقہا کی بات مانتے تھے. یہ ابو داؤد شریف, سنن ابی داؤد شریف, یہ محدث ہے نا, اور بڑے اعلیٰ پائے کے محدث, جن کی کتاب سے ستہ میں شامل ہے. یہ حنفی ہے, آج یا حنیفہ رحمۃ اللہ کے مانتے تھے. اس طرح جو دوسرے مطلب جو محدثین ہیں وہ بھی کسی نہ کسی مسلک پہ تھے, کسی کا کوئی مسئلہ تھا, کسی کا کوئی مسلک تھا. مقصد میرا یہ ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا ڈومین ہے, تو فقہا کا یہ ڈومین ہے. اب دیکھے دو ڈومین پتہ چل گیا, محدثین نے جمع کر دیا, فقہا نے اسے انالیسس کر کے مسائل مستمد کر دیے. اب تیسرے گروہ کی ضرورت تھی, اور وہ گروہ یہ کہ اس پر عمل کروائے. اب نماز موجود ہے, لیکن نماز کے اندر کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ وہ کون سی نماز ہے جو منہ پہ جس کو کہتے ہیں وہ کپڑے کی طرح منہ پہ مار دی جاتی ہے, اور وہ کون سی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ اس کا عملی مظاہرہ کون سا آئے گا؟ کوئی تو ہوگا نا. یہی وہ لوگ ہیں جو صوفیاء ہیں. جو صوفیاء ہے, صوفیاء کیا کرتے ہیں؟ تین چیزوں پہ وہ کرتے ہیں. پہلے قلب پر, نفس پر اور عقل پر, ان پر زور دیتے ہیں. قلب کی اصلاح کرتے ہیں, یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. نفس کی اصلاح کرتے ہیں, یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. عقل کی اصلاح کرتے ہیں, یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. ان تینوں کی اصلاح جب تک نہیں ہو چکی ہوتی تو کوئی علم کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا, اور کوئی طریقہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا اگر تین چیزوں کی اصلاح نہیں ہو چکی. کیونکہ نفس کی اصلاح نہیں ہے تو قرآن پاک بتاتے وہ نفس ہمارہ ہے. نفس ہمارا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برائی کی طرف مائل نفس. وہ برائی کی طرف, آپ علم بھی حاصل کریں وہ بھی برائی کی طرف جائے گا, اس کے ذریعے سے دین بیچے گا اور بہت سارے مسائل پیدا کرے گا. تو ظاہر ہے مطلب وہ بھی نفس ہمارا کا شکار ہو سکتا ہے. اس طریقے سے آپ جو ہے نا مطلب اگر دل وہ ہے میں دنیا کی محبت ہے, آپ سب کچھ دنیا کی محبت پہ قربان کر لیں گے. ہاں جی, مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ایک جگہ پر ایک صاحب نے جلدی جلدی نماز پڑھائی. اس کا دوست بڑا حیران تھا کہ آج کیا ہو گیا, اس کو کیا کام ہے. وہ اس کا جیسے چھوٹے سے پارٹیشن تھی, اس کو پلان کر چلے گئے اپنے کمرے میں. یہ حیران تھا کہ بتائیں اس کو کیا ہو گیا, مسئلہ کیا ہے. وہ اس کے پیچھے پہنچ گیا. پیچھے پہنچ گیا تو اندر ٹی وی پڑا ہوا تھا, اس پہ کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا. اب امام صاحب کو جلدی کس چیز کی تھی؟ کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے. نماز اس کے لیے ویسے سرسری بات تھی, اس کی ڈیوٹی تھی بس, اس نے پوری کرنی تھی. ورنہ اصل کام اس کا کیا تھا؟ کرکٹ کا میچ دیکھنا. یہ صرف ایک واقعہ ہے, بہت سارے واقعات اس طرح ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر دل اللہ کے ساتھ نہیں ہے, اگر دل میں دنیا کی محبت ہے تو ساری یہ دین کی باتیں قربان ہوگی, اس پر نہیں ہوگی. یہ ہمارے روزمرہ کی باتیں ہیں. تو اس طرح مطلب دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہوگا. پھر عقل کی بات, عقل میں دیکھنا, میں گرمی آتی ہے میں کپڑے گرمی کے مطابق پہنتا ہوں, سردی آتی ہے سردی کے مطابق پہنتا ہوں, اپنے بچوں کے خیال رکھتا ہوں کہ انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, یہ بن جائے. یہ ساری باتیں جو دنیاوی چیزیں ہیں اس کے بارے میں میں اپنا عقل استعمال کرتا ہوں. مجھے دنیاوی عقل کہتا ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو ہاتھ جل جائے گا, بالکل پریکٹیکلی مجھے پتا ہے, لہٰذا میں آگ میں ہاتھ ڈال سکتا ہوں؟ نہیں ڈال سکوں گا. اچھا, اپنے بچہ میرا پلگ میں اگر انگلی ڈالے گا تو اس کو چیخ اٹھاؤں گا, اس کو پکڑ کے کھینچو گا, چاہے اس کو کتنی چوٹ آ جائے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ انگلی اس میں چلی گئی تو یہ تو بالکل جان سے چلا جائے گا. اچھا یہ عقل کی بات ہے, لیکن کبھی میں نے یہ سوچا ہے کہ میں جب گناہ کرتا ہوں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے جہنم میں آگ ڈالنا ہے, اپنے اپنے آپ کو ڈالنا ہے. یہ مجھے نہیں محسوس ہوتا, کیوں؟ میرا وہ عقل نہیں ہے, میرا عقل دنیاوی ہے. اچھا اس طرح بچہ میرا گناہ کرتا ہے, مجھے وہ محسوس نہیں ہوتا جیسے وہ پلگ میں انگلی ڈالتا ہے, مجھے اتنا جھٹکا نہیں لگتا, بلکہ میں کہتا ہوں چلو چھوٹا ہی تو ہے رہا بھائی, وہ جب چھوٹا تھا تو آپ پلگ میں انگلی نہیں ڈلوا رہے تھے, تو اسی طریقے سے اس کو گناہ میں کیسے چھوڑ رہے ہیں, اس کو اس طرح کیوں جانے دے رہے ہیں؟ چونکہ ہمارا عقل وہ آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہا. اب یہ چیز کیسے ہو کہ ہمارا آخرت کے بارے میں عقل سوچنے لگے اور اس کے مطابق کرنے لگے؟ اس کے لیے عقل پہ محنت کی ضرورت ہے. تو عقل پہ محنت کے ذریعے سے فرماتے ہیں کہ تینوں کے اپنے اپنے ذرائع ہیں. نفس کی اصلاح مجاہدہ اور ریاضت سے ہوتی ہے, دل کی اصلاح اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے حدیث شریف کے مطابق, اور عقل کی اصلاح ذکر و فکر کے ذریعے سے ہوتی ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہے نا کیسے ہم کرائیں گے؟ کسی کی نگرانی میں کرائیں گے؟ ویسے تو خود بخود نہیں ہو سکتا, ہر چیز کا اپنا اپنا استاذ ہوتا ہے, اس کے پاس ہی ہو سکتا ہے. اب ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم مشاہد کے پاس جاتے ہیں. اب یہ بات تو آپ دیکھ لیں گے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا عالم, بہت بڑا عالم, وہ بھی شیخ کے پاس گیا. وہ شیخ کے پاس جانے کے لیے اس کو بڑی محنت کرنی پڑی, ساری چیزیں چھوڑنی پڑی, 14 سال تک غائب رہا. بڑی لمبا قصہ ہے, اس کو میں نہیں بیان کر سکتا. 14 سال تک غائب رہا, اس کو پھر وہ چیز مل گئی. اس طرح ہمارے جو جتنے بھی اکابر ہیں, مشائخ ہیں, علماء کرام ہیں, اپنے مشہور علماء کرام کے نام دیکھیں, وہ بھی کسی کے پیچھے جا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے نوازا. تو اب یہ چیزیں تو ہے, البتہ ایک خطرناک بات آج کل آئی ہے, اور ویسے پہلے بھی تھی لیکن آج کل زیادہ ہے, وہ یہ ہے کہ نمبر 2 چیزیں بہت زیادہ آ گئی ہیں بازار میں. نمبر 2 چیزیں بہت ہیں, اس طریقے میں بھی نمبر 2 چیزیں ہیں. کوئی خطرناک, کہیں میں کسی ڈاکو کے ہاتھ کو نہیں پھنس رہا, یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا. تو اب یہ چیز جو ہے نا, اس چیز سے بچنے کے لیے کچھ واضح نشانی ہونی چاہیے ہمیں ایسے لوگوں کی, جس سے ہم معلوم کر سکیں فلاں صحیح ہو فلاں غلط ہے, کرے گوٹے کی پہچان ہمیں ہو. تو اس کے لیے 8 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی ہے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. کیونکہ جس کا عقیدہ خراب ہے وہ آپ کو کیسے تعلیم کر سکتا ہے؟ وہ اپنے عقیدے کے مطابق کرے گا. تو عقیدہ کیسے کس کا صحیح ہے؟ قرآن پاک میں ہے, فین عام البیم اس کے معمول تم بھی فقر طلبی شکار فسیک بھی کم اللہ سمی علیم. اگر ایمان لے ایسا آبا جیسے تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں گے, اور اگر انہوں نے اسے منہ موڑ لیا تو خسارے میں چل جائیں, تمہارے لیے اللہ پاک کافی ہے. بس پتہ چلے کہ صحابہ کا جو عقیدہ ہے وہ معیاری ہے. تو ہمیں صحابہ کے عقیدے پہ ہونا چاہیے, ہمارے مشائخ کو بھی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اتنا علم اس کو حاصل ہو کہ 24 گھنٹے شریف پر عمل کر سکے, یہ فرض عین علم ہے, طلب العلم فرض علی کل مسلم. تیسری بات یہ ہے کہ اس فرض عین علم پر 24 گھنٹے عمل ہو, 24 گھنٹے عمل ہو. تو 24 گھنٹے عمل ہوگا تو پھر آپ کو یہ نمونہ بنے گا نا. 3 بات ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کی صحبت تک پہنچتا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الفاظ نبی ہے ان کو تو حدیث کہتے ہیں, تو وہ تو ہمیں اتنا اہتمام کے ساتھ ملتے ہیں کہ رات ہم راویوں کے بارے میں پتہ ہو کہ اس سے کہوں, پھر اس کے بعد ہم اسے لیتے ہیں. تو یہ کیفیت نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے وہ ہم تک پہنچے گا, دل سے دل کو ذریعے سے پہنچے گا. تو درمیان میں اگر کوئی مسنگ ہو تو ہم پہنچ سکتے ہیں. ہاں, تو ہمارے ان کی صحبت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک پہنچاؤ. پھر اس کے بعد 5ویں بات یہ کہ کسی شیخ کامل سے اجازت بھی ہو. چھٹی بات یہ ہے کہ ان کا فیز جاری ہو, جیسے ہم کہتے ہیں اس ڈاکٹر کی گڈ ریپوٹیشن ہے تو اس سے ہم علاج آسانی سے کر سکتے ہیں. اس طرح ایسے لوگوں جن کے بارے میں پتہ ہو کہ ان کے پاس جو لوگ جاتے ہیں تو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. 7ویں بات یہ کہ مروت میں کرتا ہو, اصلاح کرتا ہو. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ مروت ہمارے ساتھ کیا جائے, مثلا ہمیں بہت زیادہ تنگ نہ کیا جائے, بس آسان چیزیں دے دیے جائیں. تو کیا خالی ڈاکٹر صاحب یہ توقع کریں گے کہ آپ کے علاج کریں, آپ کے ساتھ مروت کریں؟ ہاں, تو 7ویں بات ہے کہ مروت نہ کرے, اصلاح کرے. اور 8ویں بات اور بہت اہم بات, کیونکہ مجلس میں اللہ یاد آئے دنیا کی محبت کم ہو جائے. اگر یہ 8 نشانے کسی موجود ہو تو کہتے ہیں پھر اور چیزیں نہ دیکھو, وہ کرامات اور جو مشاہدہ ہو جو کشفیات ہیں ان کے اوپر نہ جاؤ. اصل باتیں یہی ہیں, یہ ہو یا نہ ہو لیکن بہرحال یہ 8 نشانے ہو. اگر یہ 8 نشانے کسی میں ہیں اور آپ کی ان کے ساتھ مناسبت بھی ہو, یعنی آپ کو اس سے فائدہ محسوس ہو رہا ہو, اس کے بعد پھر ان کے ساتھ رابطہ رکھ لیں. جب تک ایسا نہیں ملتا آپ کو تو ایک وظیفہ ہے جو میں اکثر دیا کرتا ہوں اسے موقع پہ، وہ ہے 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 200 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو 40 دن تک کوئی بغیر ناغہ کے اگر روزانہ کر سکے، انشاءاللہ اس کو اپنے دل میں ایک تبدیلی محسوس ہوگی. اور جب اس کو دل میں تبدیلی محسوس ہوگی یعنی ان باتوں کے بارے، تو پھر وہ مزید اگر طلب کرنا چاہے تو ہمارے پاس ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ 12 بجے سے لے کے 1 بجے تک ٹیلی فون کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن نہیں. تو کارڈ دیں آپ کے پاس، ہاں تو جن کو چاہیے وہ وظیفہ بھی لکھا ہوا ہے اور کارڈ ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی ادھر آنا چاہے تو اس کا ہمارا نقشہ بھی ہے تو وہ بھی ہے. تو جو حضرات اس کو لینا چاہے تو ہمارے ساتھ اسے لے لیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو تو نہیں دیتا فرمائے. واخر الحمد للہ رب العالمین، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، واسرنا ولا توسر علينا، واردنا وردنا. يا الله اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قبول فرما دے، ہماری سستیوں غفلتوں کو معاف فرما دے، جتنے بھی قصور ہم کر چکے ہیں یا اللہ العالم اس پر توبہ کر دے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ چھوٹے بڑے ہمیں معلوم ہے معلوم نہیں، قصدن ختم ہوئے خطا سے ہوئی ظاہر کے باطن کے سارے گناہوں سے توبہ کر کے ہمارے توبہ کو قبول فرما. آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اگر غلطی سے پھر بھی ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے. یا اللہ العالمین ہمارے ہر کام کو، ہمارے ہر سوچ کو، ہمارے ہر پیسے کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے بال بال کو قبول فرما دے. یا اللہ اپنے لیے قبول فرما دے، اپنے رضا کے لیے. یا اللہ حاصل کرنے کے لیے جو محنت ہے وہ یا اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگی کو قیمتی بنا دے، اس کے ایک لمحے کی حفاظت فرما دے. یا اللہ العالمین ہم سے، یا اللہ العالمین جو یا اللہ العالمین غلطیاں ہوں گی اللہ ان کو معاف فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو، ایسا ناراض نہ ہو. اللهم انا نسألكم الخير ما سلك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان، ولا حول ولا قوه الا بك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين.